السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان بھر میں ہزاروں شیعہ مسلمان گلیوں بازاروں میں نکل آئے. وہ صوبہ سندھ میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس میں کم سے کم 58 افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہیں، ان میں چند کی حالت تشویشناک ہے. شکارپور میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اقلیتی شیعہ افراد نے جمعے کی نماز کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی طور پر آخری رسومات کی ادائیگی کی. پاکستانی طالبان کے ایک الگ ہو جانے والے گروپ جند اللہ نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. دہشت گردی کے اس واقعے پر جہاں صوبہ سندھ میں ہفتے کو یوم سوگ منایا جا رہا ہے، وہاں عالمی برادری کی طرف سے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنے ایک بیان میں شیعہ برادری کی مسجد پر ہوئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوششوں میں اضافہ کرے. یورپی یونین نے بھی ایک بیان میں شکارپور کی امام بارگاہ پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا. وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر قیمت پر جیتنا ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان کی آئندہ نسلوں اور معاشی خوشحالی کا معاملہ ہے. یہ بات انہوں نے ہفتے کے روز لاہور میں انسداد دہشت گردی فورس کے پہلے دستے کی تربیت مکمل ہونے پر منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ہفتے کو 421 اہلکار انسداد دہشت گردی کی خصوصی فورس کی تربیت مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے، جن میں 16 خواتین اہلکار بھی شامل ہیں. پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر وزیراعظم نواز شریف کے ہمراہ فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف بھی تقریب میں موجود تھے. یوکرین کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ایک اہم مشرقی قصبے میں لڑائی کے آخری روز 15 فوجی ہلاک ہو گئے. اسٹیفن پولٹراک نے ہفتے کے روز بتایا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں اور سرکاری افواج کے درمیان ڈیبالٹ سیو میں شدید لڑائی ہوئی. یہ ایک ریل جنکشن ہے جو دو باغی مراکز کو مربوط کرتا ہے. یوکرین کے حکام نے کہا کہ قصبے میں باغیوں کی گولہ باری سے جمعے کے روز 7 شہری ہلاک ہو گئے. عینی شاہدوں نے بتایا کہ یوکرین کے فوجی روس نواز باغیوں نے ٹینکوں اور توپ خانے سے فائرنگ کی. باغیوں نے جمعے کے روز کہا کہ وہ شہر میں سرکاری چھاونیوں کا محاصرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک اور قریبی شہر ورلڈ رسک پر بھی قبضہ کر لیا ہے، تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی. اسی دوران مینسک میں جمعے کے روز امن مذاکرات ہونا تھے، لیکن وہ منعقد نہیں ہوئے کیونکہ دو علیحدگی پسند وفود نے اعلان کر دیا کہ وہ بات چیت نہیں کریں گے اور واپس ماسکو جا رہے ہیں. داعش کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جاپان کے ایک صحافی اور اردن کے ایک فوجی ہواباز کی زندگیاں بچانے کی کوشش میں کیے جانے والے مذاکرات ہفتے کے روز بظاہر تعطل کا شکار نظر آئے. عسکریت پسندوں کی طرف سے ایک عراقی قیدی کی رہائی کے مطالبے کی مہلت ختم ہوئے 2 روز ہو گئے. جاپان کے وزیر خارجہ یاسوہیدے ناکایاما نے عمان اردن میں جمعے کو دیر گئے بتایا کہ ہواباز امواز القساس بہ اور صحافی کینجی گوتو کی رہائی کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت تعطل کا شکار ہو گئی ہے. داعش عسکریت پسندوں نے قساس بہ کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی اگر اردن عراقی قیدی ساجدہ الرشاوی کو جمعرات غروب آفتاب تک رہا نہیں کرتا. رشاوی کو عمان میں 2005 میں ہونے والے ایک مہلک بم حملے میں ملوث ہونے پر سزائے موت کا سامنا ہے. جاپانی صحافی گوتو کی بیوی رنکو نے ٹوکیو اور عمان دونوں سے ایک جذباتی درخواست کی کہ ان کے شوہر کی جان بچائی جائے، لیکن بظاہر داعش کی طرف سے جاری ہونے والے آڈیو میں یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ رشاوی کے بدلے میں کسی یرغمال کو رہا کیا جائے گا. اردن اور جاپان میں لوگ گلی کوچوں میں نکل آئے اور یرغمال افراد کی باحفاظت واپسی کا مطالبہ کیا. امریکہ کے ایک کلیدی روزنامے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں انٹیلیجنس کے سابقہ عہدیداروں کی شناخت دیے بغیر ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے مربوط کوششوں سے عماد مغنیا کو تلاش کر کے ہلاک کیا. مغنیا حزب اللہ کے بین الاقوامی سرگرمیوں کا سربراہ تھا. یونان میں نئی بائیں بازو کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے عہدیداروں سے ملک کے امدادی شرائط پر بات چیت نہیں کرے گی اور فروری کے لیے نئے قرضوں کی پیشکش کو بھی مسترد کر رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کفایت شاری کے اقدامات اٹھاتے ہوئے قرضوں میں تخفیف کی کوشش کرے گی. امریکہ میں 100 سے زائد افراد گزشتہ ماہ سے اب تک خسرے کے وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے والدین پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین استعمال کرائیں. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کس نوعیت کا ملک بننا چاہتا ہے. وہ ہفتہ وار خطاب کر رہے تھے. تفصیل ہم آپ کو اگلے بلٹن میں پھر بتائیں گے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، پروڈیوسر ہیں نیلوفر موکل، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوبس۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، پاکستان میں عسکریت پسندی اور اس کے مختلف حوالے ہیں۔ ایک تو جو نیشنل ایکشن پلان حکومت نے تجویز کیا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اور ایکسپرٹس کی مشاورت کے بعد، اس پلان کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 8,800 افراد، 9,000 کے قریب مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہے، انویسٹی کیسے ہوتی ہیں، ان کا ٹرائل کیسے ہوگا اور کیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس پلان کے تحت، اس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسی پلان کا ایک اور حصہ تھا خصوصی فورسز کی تشکیل، اس سلسلے میں بھی آج لاہور میں پولیس کا ایک بیج، پہلا یہ دستہ ہے جو خاص طور پہ انسداد دہشت گردی کی تربیت لینے کے بعد فارغ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فرق پیدا کرتا ہے، کیا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے اور کیسے اس کو ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں باقی سیکورٹی فورسز سے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ایک اور سیگمنٹ ہے اس میں ہم یہ جائزہ لیں گے جو گزشتہ روز انتہائی اندوناک افسوسناک واقعہ شکار پور میں ہوا، بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی اس پہ شدید مذمت سامنے آ رہی ہے اور شہر پورے کا پورا سوگوار ہے، پورا ملک سوگوار ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے پیٹرولیم پرائسز، اس میں ایک اور بڑی کمی کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہے عام آدمی کے لیے بھی، اور مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت بہت احتیاط سے کام لے اور نئی پلاننگ کے ساتھ سامنے آئے تو اس کو مٹیریلائز کر سکتی ہے، ری شیپ کر سکتی ہے پوری گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز کو، اور پاکستان کی معیشت کو اس موقع سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پروگرام کا اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ یوکرین کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے، جہاں پہ 15 لوگ پچھلے 24 گھنٹے میں مارے گئے ہیں اور بڑی شدید لڑائی جاری ہے۔ آخری حصے میں اسپورٹس، پاکستانی ٹیم آف کلر نظر آ رہی ہے، دو میچز ایک کلب سے ہارنے کے بعد، انٹرنیشنل میچ جو نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا گزشتہ روز، اس میں بھی پاکستان کی ٹیم کو بڑے واضح فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ایسے میں ہو رہا ہے جب ورلڈ کپ بالکل سر پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سیگمنٹس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ خبروں میں آپ سن رہے ہیں میجر ڈیولپمنٹس ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ 8,800 افراد، مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا تھا اسی کے ضمن میں جو مختلف کاروائیاں کی گئیں، مختلف چھاپے مارے گئے ملک کے مختلف علاقوں میں، وہاں سے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبے کے اندر خاص طور پہ جو ہیٹریڈ پر بیس جو سپیچز ہیں یا لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لٹریچر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو یہ انیشیٹوز ہیں جو حکومتیں بتا رہی ہیں کہ وہ لے رہی ہیں۔ سی ایم شہباز شریف صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ چند سیکنڈ کا آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کتنا فنکشن کر رہا ہے نیشنل ایکشن پلان۔
پہلی مرتبہ شاید دہائیوں بعد اس صوبے کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وال چوکنگ اور لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال اور غلط ایسی کتابیں جس میں زہر گھولا جاتا ہے اور معاشرے میں تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں نئے قوانین ان کو پروموگیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔
جی سامعین، سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب، ان کی گفتگو سے ایک جھلک ہم نے آپ کو سنوائی ہے۔ انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تسنیم نورانی صاحب، فارمر انٹیریئر سیکرٹری ہیں، داخلہ امور کے ماہر ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان جو تشکیل دیا گیا اس میں ان کی ایکسپرٹیز اور مشاورت حکومت کو حاصل رہی۔ ہمیں جوائن کیا ہے چودھری نعمان ظفر نے، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اور یہاں پہ واشنگٹن میں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ فیلو رہ چکے ہیں اور اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ تسنیم نورانی صاحب، نیشنل ایکشن پلان، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پلان اب فنکشنل ہے، اور اگر آپ اس کو اسکیل کرنا چاہیں گے، ریٹ کرنا چاہیں گے، تو اسکیل 1 سے 10 آپ کو کتنا یہ افیکٹو نظر آ رہا ہے یا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان چونکہ مطلب ایک پبلسائز ہو چکا ہے، گورنمنٹ نے اس کو اون اپ کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان حالات میں گورنمنٹ کو جو ہے کچھ کرتا دکھائی دینا بھی ضروری ہے، تو اس پہ ظاہر ہے کام تو ہو رہا ہے اور اس پہ جو ہے بندے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، مگر تھوڑا سا مجھے جو تشویش ہے کہ انسٹیٹیوشنز جس کو ڈرائیو کرنا چاہیے وہاں پر جو نیکٹا ہے جو بنی ہے اس کو غالباً اس افیکٹو طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا جس سے کہ وہ سسٹینیبل ہو۔ اب یہ یہاں پر 8,800 بندے جو گرفتار ہوئے ہیں یہ اچھی چیز ہے، اچھی خبر ہے، مگر یہ ہے کہ اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے اس کا افیکٹو طریقہ کہ وہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں سے کتنے بندے کون سا ادارہ اس کو پروسیکیوٹ کرتا ہے اور کون سے بندے اس کو تفتیش کرتے ہیں تاکہ جینوئن قسم کے جو سیریس, یعنی اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جو سیکنڈ سٹرنگرز اور تھرڈ سٹرنگرز ہیں ان کا, ان کو پکڑنے کا یا ان کو کرنے کا اس وقت, تو کیونکہ نیشنل ایکشن پلان ہے تو اس میں تو فرسٹ سٹرنگرز جو ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے, ان کو ایکشن سے پریونٹ کرنا ضروری ہے. تو وہ تعداد جو ہے وہ مجھے اتنی متاثر نہیں کرتی. مجھے متاثر یہ کرے گی چیز کہ اصل میں افیکٹولی وہ درست بندے جو ہیں آیا پکڑے گئے ہیں ان کو, ان میں سے اگر 50-60 بندے بھی پروسیکیوٹ ہو کے اگر وہ ان کو مطلب ہٹا دیا جائے ایکشن سے, جیل میں ڈال دیا جائے, ان کو پریونٹ کر دیا جائے, ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, تو وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. مگر یہ ہمارے پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب تعداد جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی مس لیڈنگ ہوتی ہے, تو فور امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ اصل میں کیا ہونے ہوگا اس کا افیکٹ.
اور یہی اس میں ضروری بھی ہے کہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیسے کیا جائے گا, اور اس پروسیکیوشن کے لیے اگر الگ سے اس کی مانیٹرنگ یا سپرویژن, وہ ضروری نہیں کہ پبلکلی ہو رہی ہو, میڈیا اس کو دیکھ رہا ہو, لیکن اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کو کیسے اشور کرانے کے لیے کیا کچھ انوالو کیا گیا ہے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی ایشو یہ ہے کہ اگر کاروائی کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہے تو اس کا تو پتہ لگ جائے گا. مثلا اگر سب چیف منسٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جی ہم نے وہ وال چاکنگ کے لیے, لاؤڈ اسپیکر کے لیے, ہیٹ مٹیریل کے نئے قوانین بنا لیے ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ قوانین کی کمی پہلے بھی نہیں تھی, ایشو امپلیمنٹیشن کا تھا. مجھے نہیں پتا کہ نئے قوانین کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. اس وقت تو ہوا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا آفس جب سے ایک قسم کا ختم ہوا 10-12 سال پہلے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ بہت بڑی پریونٹیو میجرز ہوا کرتی تھیں, جس سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے ٹیررسٹ نکلے ہیں, اور وہ چیزیں آٹومیٹکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی تھی, ذرا اس کو سختی کی جاتی تھی تو ود ان ڈیز وہ امپلیمنٹ ہو جاتے تھے, اگر تھوڑا سا اگر اس سے نظر اوجر ہو جاتی تھی تو پھر بڑھ جاتی تھی چیزیں. تو بہرحال امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک چیز خوش آئند ہے کہ کم از کم ان کی طرف خیال ہے چیف منسٹر صاحب کا کہ بھائی ان چیزوں کو روکنا ہے. پہلے تو یہ چیز اس سے توجہ لگ نہیں رہی تھی کس طرف ہے, تو اس حد تک تو یہ اچھا ہے. اور جو ہمیں دیکھنا ہوگا نیشنل ایکشن پلان کی سسٹینیبلٹی کے لیے کہ انسٹیٹیوشن کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے, ڈرائیو کر رہا ہے, کون اس کو سسٹینیبل طریقے سے اس کی پوچھ گچھ کرتا رہے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو چند ہفتوں میں اس کا اثر
سامنے آ جائے,
پوری طرح ہو جائے.
جی چودھری نعمان زبر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم. جیسا کہ تسنیم نورانی صاحب نے بھی کہا کہ نمبرز ان کو زیادہ امپریس نہیں کرتے, بات یہ ہے کہ اس کے لیے پورا سسٹم کیسے انوالو کیا گیا, انگیج کیا گیا ہے, اور کیا حتمی نتائج سامنے آتے ہیں, کون کون سے ادارے اس میں فعال ہیں. آپ کو یہ نمبرز ویسے متاثر کرتے ہیں, کیونکہ جنرلی جب یہ بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ریڈز یا چھاپے مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار ہیں, تو بغیر کسی پروسیکیوشن کے بھی ایک ذہن میں تصور یہ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی. آپ کو یہ نمبر متاثر کرتا ہے؟
میں اگری کرتا ہوں نورانی صاحب سے, یہ نمبر جو ہے اس لیے جا کے متاثر کرنے کے لیے اپنے وہاں جب اتنے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور میں اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. تو ہمیں اپنی پچھلی دفعہ جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس کی طرف لا رہا ہوں,
نعمان میں معافی چاہتا ہوں آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے ہمارے تک پہنچ رہی ہے, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہتر سن پائیں گے. آپ سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے. تسنیم نورانی صاحب آپ یہ فرمائیے گا, اس کا جو ایک اور اینگل ہے, آج ایک جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور اس میں پہلا دستہ پولیس فورس کا کچھ 425 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ اس میں ان اہلکاروں نے تربیت حاصل کی ہے انٹائی ٹیررزم پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ ایک فورس تشکیل پائی ہے. پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے, آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پہ. تو آپ کے خیال میں یہ کیا فرق پیدا کرے گا اور اس کو کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے گا باقی سیکورٹی فورسز جو اینٹی ٹیررزم اپنے آپریشن میں شریک ہیں؟
دیکھیے یہ جو ہے, اگر تو یہ اس 16 دسمبر کے بعد اگر ہوا ہے اور اگر ان کی ٹریننگ شروع ہوئی ہے اور نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد شروع ہوا ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹریننگ پیریڈ بہت کم ہوگا. میں خیال یہ کرتا ہوں کہ یہ شاید ٹریننگ پہلے سے ہو رہی تھی, تو اب یہ پاس آؤٹ کر رہے ہیں 400-500 جو ہے بندے کا دستہ جو ہے. یہ اس قسم کی فورس کا بڑی ضرورت ہے جو کہ ایک پیرا ملٹری ٹائپ کلچر کی ہو, جو کہ جہاں پر کہ فوج اور جوان کے افسر اور جوان کے درمیان ایک تعلق ہو اور وہ جا کے خطرناک کنڈیشنز میں وہ افیکٹولی کاروائی کر سکیں, اور ان کو ٹریننگ ہو, ان کے پاس اکوپمنٹ ہو, تاکہ وہ جہاں پر خطرناک چیزیں, وہاں پر آپ کو فوج نہ بنانی پڑے, وہاں سول ایڈمنسٹریشن کے تحت بندے جو ہیں وہ کام کر لیں. تو اس لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے, مگر اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہم نے پہلے بھی اس قسم کے ایلیٹ فورسز بنائے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ اتنی بڑی فورس میں جب ہماری جو اوپر کی حکام ہیں وہ پھر کئی دفعہ اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں اصل مقصد سے, اور وہ پھر ایسی چیزوں پہ جہاں ان کی استعمال نہیں بھی ہونا
ہوتا سیکیورٹیز ہو گئی شروع ہو جاتا ہے
اور ٹکڑیوں میں بچ جاتے ہیں, وہ فورس ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ اس دفعہ وہ غلطی نہ ہو اور یہ 400-500 کی جو فورس ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمانڈ کے تحت رہے اور استعمال صرف وہ ان مقصد کے لیے ہو جس مقصد کے لیے بنی تھی, اور یہ سیکیورٹی وی آئی پی اس کو سیکیورٹی دینے کے لیے یا اس قسم کی چکروں میں نہ اس کو استعمال کیا جائے, تاکہ اس کی افادیت جو ہے وہ جس طرح باقی ہماری ایلیٹ فورسز مختلف قسم کی بنی تھی اس طرح اس کا حشر نہ ہو.
جی تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, چودھری نعمان ظفر سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے. نعمان, آپ اپنا پہلا انالیسز بھی مکمل کیجیے گا جس میں ہم جنرلی بات کر رہے تھے نیپ کے اوپر, نیشنل ایکشن پلان, اس کی افادیت کے بارے میں, اور پھر یہ جو اسپیشل دستہ انسدادی دہشت گردی کے لیے جس نے پاس آؤٹ کیا ہے, اس کے یہ کتنا ڈسٹنگوشڈ ہوگا آپ کے خیال میں اینٹی ٹیررزم ایفرٹس میں؟ دونوں چیزوں کو آپ سمجھ کیجیے گا.
جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نیشنل الیکشن پلان کی, تو اس میں میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کوئی فریم ورک ہمیں دیا ہے کہ جس میں کوآرڈینیشن سیل بنائے ہیں, سب سے پہلے جہاں بیٹھ کے انفارمیشن آئے اس کا انالیسس کیا جائے اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے. نمبر ایک تو یہ بات کچھ بھی نہیں بنا ابھی تک. اس کے بعد عدالتوں کا ابھی تک پرابلم چل رہا ہے کہ جو یہ ملٹری کورٹس کا ہماری جو سپریم کورٹ اس کے اوپر ریزرویشن رکھتی ہے وہ چلیں گی نہیں چلیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی ٹیررزم سے متعلق جس کو یوز کرتے ہوئے یہ لوگ فوری طور پہ اس کا ٹرائل کر, اگر 8,800 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں تو ان کو ٹرائل کون کرے گا, کس قانون کے تحت کیا جائے گا, وہ بالکل خاموشی ہے اس چیز کے اوپر. اور دوسری تسلیم رانی صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی اس وقت اس ٹائم اتنی اہمیت نہیں, میرے خیال میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اب آپ دیکھیں کیونکہ جب آپ باہر بیٹھ کے فورن کنٹریز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلی بات پوچھتے ہیں کہ جی ضرب عزم جو آپ کا وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے, یہ جو آپ کے پاس مختلف فگرز آ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے ٹیررسٹ کو مار دیا, آج اتنے کو پکڑ لیا, اس کی کوئی کنفرمیشن کون کرنے والا ہے کہ کریڈیبل چیزیں ہیں بھی نہیں, نمبر ایک بات. اور دوسری بات, جو گرفتار آپ نے کیے ہیں ان کے ساتھ جو کیا پتا ہے کہ ان میں سے کون صحیح لوگ ہیں یا خالی جس طرح پہاڑی پولیس کی عادت ہے کہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑ کے جو ہے نا اپنی وہ شو کر دیتے ہیں, تو یہ کون کرے گا؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تفتیش کون کرے گا ان سے, کس قانون کے تحت ہوگی؟ تو بہت سارے جو ہے کوشچن مارکس ہیں.
یہ جو ابھی نیا انسدادی دہشت گردی کا فورس ہے, کیا یہ صرف آپ کے خیال میں کمبیٹ فورس ہوگی یا اس کے اندر انویسٹیگیشن کی بھی استعداد ہے خاص طور پہ اس نظر میں, کیا کہیں گے آپ؟
جو میں نے ابھی تک ان کا تھوڑا سا اسٹرکچر پڑھا تھا اس میں مجھے وہ خاص ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ ان کی کوئی بالکل, جس طرح ہم رشیا میں میں دفعہ تھا تو وہاں نے تھوڑا سا ان کا دیکھا تھا کہ سب وہ اپنے ٹیررسٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا ان کی انویسٹیگیشن کا معاملہ کرتے, ان کے پاس خیر وہ چیز نہیں ہے. اور دوسری مجھے مطلب 75% میں شور ہوں کہ یہ جو فورس انہوں نے بنائی ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ آپ کے لیڈر کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے جائیں گے, اور ان کا کوئی کام نہیں ہوگا جی. کہ میں ابھی آپ
ہاں یہ انفارچونیٹلی ایک چونکہ اس کے پروف یا ایویڈینس سامنے رہے ہیں اور تسنیم نورانی صاحب نے اسی جانب ذکر کیا ہے کہ ان کو کسی اور کام میں انگیج نہ کیا جائے. ہمیں ماجد صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, ڈان ٹیلیویژن کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں, وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اور خاص طور پہ ہم اس ٹیررزم پہ اور جو شکارپور میں ثانیہ پیش آیا, حادثہ پیش آیا, ایک بہت بڑا اب اس کو سوسائڈ اٹیک کہا جا رہا ہے, اس میں ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس جاؤں, تسنیم نورانی صاحب آپ یہ بتائیے گا, ایک انالیسز یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا اینمی ہڈن ہے, دشمن آپ کا چھپ کے وار کر رہا ہے, تو آپ کی جو فورس ہے اس کو بھی ہڈن طریقے سے کام کرنا چاہیے, یعنی انٹیلیجنس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. شکارپور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس طرح کے جو سیکٹیرین انسیڈنٹس ہیں یا ہلاک یا واقعات ہیں جن کو اٹیک کیا جاتا ہے, کیا بہتر کوارڈینیشن, بہتر انفارمیشن کی بنیاد پہ ان کو روکا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو اپروچ ہے ہڈن انیمی یا ہڈن فورس, یہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے؟
یہ بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ جو انفارمیشن ہے اس پہ ایکشن, اگر پری ایمپٹیو ایکشن ہو جائے تو اب کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلان جگہ سے ایک وہیکل پکڑی گئی, اس میں سے 200 کلو مواد تھا, اور فلان جگہ سے جیکٹس پکڑی گئی. ظاہر ہے کہ اگر وہ نہ پکڑے جائیں تو استعمال ہو کہیں نہ کہیں, تو وہ انٹیلیجنس بیسڈ تو انفارمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر خفیہ طور پہ بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹرینڈ اور موٹیویٹڈ فورس ہونا ضروری ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 بندوں کی فورس جو پاس آؤٹ کی گئی ہے, آدمی نے ٹرین کی ہے پولیس کی, تو اس قسم کی فورس جو ہے وہ اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو کامیاب بنانے میں زیادہ مطلب اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اب یہ شکارپور والا جو واقعہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے انٹیریئر کے بارے میں ایک تاثر یہ رہا ہے لا انفورسمنٹ کا بھی کہ بھائی یہاں پر وائلنٹ وہ اس قسم کا ایکسٹریمزم ابھی
نہیں تھا جی.
آیا اور وہ صوفی اسلام یہاں پر بہت ہے اور وغیرہ, یو نو ٹالرنس بہت ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ثابت ہوا اور اس کو میرا خیال اسیوم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پر ٹالرنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے ہوگی, مگر اب اگر اس یہ موقع مل گیا ہے, اب آئندہ سے میں سمجھتا ہوں اتنی ہی تندہی سے یہاں پر کام ہونا چاہیے اور پریونٹیو کام ہونا چاہیے انٹیلیجنس بیس, کہ یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر یہ کے پی کے میں ہوتا یا کراچی میں ہوتا تو ایک تسلسل ہوتا واقعات کا. مگر ابھی یہ چیز سامنے نہیں آ رہی کہ سوسائڈ بامبنگ ہے. میں نے جو پڑھا ہے اسے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید یہ
جی. یہ ہمیں ماجد اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ماجد آج آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج جو ہمیں جو رپورٹس مل رہی ہیں اس کے مطابق اس کو سوسائڈ اٹیک کہا جا رہا ہے. حتمی آپ کے پاس اس بارے میں انفارمیشن کیا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ جو صوفی اسلام اور اس کی بات ہوئی, اور سندھ کے خاص طور پہ یہ علاقے جو بہت پرامن تھے اور کوئی مذہبی انتشار یا فرقہ واریت اس کے نشانات زیادہ نہیں ملتے تھے, تو کیا اب یہ ڈائمینشنز بھی وہاں پہ بھی تبدیل ہو رہی ہے اور اس طرح سیکورٹی فورسز ان کی توجہ بھی اب ڈائیورٹ ہوگی شہروں سے ہٹ کے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی طرف جائے گی؟ اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ کوئکلی اس کا انالیسس دیجیے گا.
خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک چوہے بلی کا کھیل لگ رہا ہے. جو پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو سرکار ہے, وہ ایک طرف اپنی توجہ کرتی ہے ابھی, تو کہیں اور جگہ پہ جہاں ان کے امیجنیشن میں بھی چیز نہیں ہوتی. تسنیم نورانی صاحب نے صحیح فرمایا کہ انٹیریئر سندھ واز نیور بین ٹارگیٹ, تو اب وہ جو شفٹ جو ہوا ہے وہ ایکچولی شفٹ ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ چوہے بلی کا کھیل ہے. انہیں پتا ہے کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کر سکیں, اور پھر ہم آگے بھی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان وغیرہ بن گئے, لیکن آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی پولیس کرپٹ ہے, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز پراپرلی جو کل بتایا گیا کہ جی ایک ایڈوائزری دی گئی تھی سندھ گورنمنٹ کو, لیکن وہ پرٹیکولر نہیں ہوتی, وہ جنرل ہوتی ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی کہیں دھماکے ہو سکتے ہیں, تو کہیں دھماکے کا مطلب یہ ہے کہ پورے صوبے میں کہیں بھی دھماکے ہو سکتے ہیں. انٹیلیجنس پراپر نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ٹیلیویژن انٹرویو سنا تھا لندن پولیس چیف کا, جب 7/7 کے واقعہ ہوا تھا لندن میں, تو کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ دیکھو جو سفر کرنے والوں کی اس میں کہا اٹس ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم
ہزاروں لاکھوں کمیوٹرز کو روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ چیک کریں، یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں اپنا سیکیورٹی کا جو انٹیلیجنس کا ڈھانچہ ہے
اس کو بہتر کرنا ہے،
ماڈرن بنانا پڑے گا.
یہاں اس میں سوسائٹی بھی انوالو ہوتی ہے، باقاعدہ پورا نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، سوسائٹی انوالو ہوتی ہے، سوسائٹی کو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے ریاست کے اداروں کے اوپر کہ وہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کے اوپر انہیں کو وکٹمائز نہ کیا جائے. ابھی آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں یہ جو شکار پور کا دھماکہ تھا ابھی کیا آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، وہ بم بلاسٹ تھا یا وہ سوسائڈ اٹیک تھا؟
لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ سوسائڈ بلاسٹ تھا، کوئی ایک سوسائڈ بمبر جو ہے وہ آ گیا تھا اور نماز کے دوران وہ آ کے سب میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں پہ ذکر کیا جا رہا تھا تو سب نے آپ کو بلاسٹ کیا گیا. لیکن یہ بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کے پاس کچھ پریشر مطابق کو نہیں ہوتا. میں آپ کو انجینئر کی صورتحال بتا دوں، کراچی اور دوسری جہاں پہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ تو پولیس کافی ایکشن بھی کر رہی ہے، لیکن انٹیریئر سن میں جو اس وقت سیٹ اپ ہے پولیس پوری کی پوری کرپٹ ہے اور پولیس خود کرائم میں انوالو ہے. پاکستان کی ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریشن کا پورا نظام ہے وہ کرپٹ بھی ہے اور وہ انوالو ہوتا ہے کرپشن میں. تو اور سب سے مزاحیہ بات یہ ہے کچھ ہفتے قبل انٹیریئر سن میں اسی سائٹ پہ شکار پور گوٹھی کی طرف ڈاکوؤں نے، یعنی کہ دنیا کی کسی سائٹ میں ایسی مزاحیہ بات نہیں ہو سکتی،
ڈاکوؤں نے پروٹیسٹ
کیا کہ پولیس جو ہے، ڈاکوؤں نے پروٹیسٹ کیا کہ پولیس ان کا جو ان کے روزی پہ لاس بات ہے. تو آپ
جی
بتائیں گے پولیس خود جو ہے
جی. نورانی صاحب سے بالکل اجازت لینے سے پہلے یہ سوال انہیں کے سامنے رکھتے ہیں. نورانی صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس نوعیت کی اب یہ جنگ یہ شکل اختیار کر گئی ہے، یہ جس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے، شاید پولیس کے جو کردار ہے اس کو نظر انداز قطن نہیں کیا جا سکتا. ایکشن اگر پاکستان کی فوج بھی آ کے لے گی تو الٹیمیٹلی اس پولیس کو وہاں پہ ڈیل کرنا ہوگا، لیکن پولیس کے اوپر اعتماد کا بھی فقدان ہے، اس کی کرپٹیبلٹی اور کرپٹ ہونے کے بارے میں بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پولیس کو کیا ری شیپ کرنا ہے، اس پولیس کو ختم کر کے کوئی نیا ڈھانچہ تشکیل دینا ہے؟ پاکستان کے اندر ایسے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جن کے اندر کرپشن کا جن پہ الزام لگانا ممکن نہیں ہے، تو کیا اب پولیس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ فیئر اور کیپیبل بنایا جائے کہ وہ اس دہشت گردی کی خطرات سے نمٹ سکے؟
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ حاکم کی پرائیورٹی جو ہے وہ اگر اس کو واقعی سمجھتا ہے کہ بھائی ٹیررزم جو ہے بڑا سیریس ہے، تو ایک تو یہ پولیس کمانڈ جو ہے نا اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا، اس کو ڈی پولیٹسائز کرنا ہوگا، اور ٹینیور جو ہے ان کمانڈرز کا اس کو ایشور کرنا ہوگا. کوئی بندہ بھی دو دو تین تین چھ چھ مہینے میں کسی بھی دنیا کی فورس کو کمانڈ ٹھیک نہیں کر سکتا، نیچے تک اس کا اثر پڑتا ہے. اور یہ کمانڈ جو ہے وہ ڈی پی او پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اگر تین تین چھ چھ مہینے کی نوکری کرے گا تو وہ کیسے کرے گا. تو اس سے یہ چیز جو ہے جس میں کوئی پیسے نہیں لگتے، جو کہ انتظامی ہے اور ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، وہ ضروری ہے. پولیس اتنی بری نہیں ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، نیوٹرل رکھا جائے اور کسی پارٹی کی وہ نہ ہو تو یہی پولیس جو ہے پرفارم کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹولز ہیں، یہ جو شیڈیول وار ہے اینٹی ٹیررز ایکٹ کا، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو پاور دیتا ہے کہ وہ ہر ضلع میں غور سے دیکھ کے جو بندے خطرناک ہیں ان کو وہ نشاندہی کر کے ان کے خلاف سمن اس کے خلاف ان کو شیڈیول فور پہ جب ڈال دیتی ہے، تو آپ کو اگر ایک ضلع میں اگر 50-100-200 بندوں پہ بھی آپ نظر رکھنی ہے آپ نے، تو وہ پولیس پہ مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ 200 بندوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ وہ کس کو مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوتی. جو ہر ضلع میں ہر شہر میں جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کو مدد کرتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں. شکار پور گیا ہوگا تو کوئی وجہ ہوگی نا، وہ خیر پور نہیں گیا، کسی اور جگہ نہیں گیا. تو وہ پولیس کے پاس رولز ہیں جو کہ پاورز ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں، اور بٹ بیسیکلی جو کوئکلی ہو سکتی ہے چیز
جی.
تو اسی پولیس فورس کو اگر آپ تھوڑی سی عزت دیں، تھوڑا سا اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، تھوڑا سا اس کو ٹینیور دیں،
تو ڈلیور کر سکتے ہیں
50-100% جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو سکتی.
بہت شکریہ جناب تسنیم نورانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ماجد صدیقی صاحب آپ کے بھی ہم مشہور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. چودھری نعمان ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز پہ، اور ہمارے سامنے یہ ضرور سوچیں گے کہ نعمان ظفر اگر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں تو وہ پیٹرولیم پہ کیسے بات کر سکتے ہیں. تو ان کی جو اسپیشلٹی ہے سیکیورٹی کی، اس کے اندر اکانومی اور انسٹیٹیوشنل انڈسٹریل سیکیورٹی وہ بھی ان کی اسٹڈیز کا حصہ ہے، اور اس پہ ہم ضرور جاننا چاہیں گے کیونکہ انڈسٹریل سیکیورٹی جو ہوتی ہے یا اکنامک سیکیورٹی ہے وہ الٹیمیٹلی پھر عام سلامتی اس کو بھی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک بریک کے بعد
یہ کم ہونی تھی قیمتیں 10.75 روپے پیٹرول کی.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پروگرام ان دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات ان کی قیمتوں میں ایک اور بڑی کمی کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات میں قابل ذکر کمی کا اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں عوام کو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کی مد میں سب سے زیادہ سہولتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 7.99 روپے جو ہیں وہ پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے اسی طرح باقی جو ہے ڈیزل اس کی قیمت میں 5.62 روپے ہائی اوکٹین اس میں 11.82 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت فی لیٹر کم ہو کر 10.48 روپے اس میں کمی کی گئی ہے بڑی سگنیفیکنٹ یہ کمی ہے اگرچہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہے یہاں پہ امریکہ میں پچھلے 7 سال میں یہ کہا جاتا ہے یا تقریباً 7 سال میں کم ترین سطح پہ قیمتیں آ چکی ہیں آلموسٹ نصف فرق پڑ چکا ہے قیمتوں کے اندر اب سے کچھ ہفتے پہلے کچھ مہینے پہلے جہاں پہ اگر میں واشنگٹن ڈی سی کی بات کروں تو جو تقریباً $4 فی گیلن گیس اسٹیشن پہ موجود تھا اس وقت وہ $2 یا اس سے بھی بعض جگہوں پہ کم پہ یہ پیٹرول جو ہے وہ میسر ہے دستیاب ہے لوگوں کو پرائم منسٹر صاحب کا یہ کمی کا اعلان اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ یہ بھی باور کرایا ہے کہ حکومت کو اس میں کچھ نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ یہ کہا کہ ہم مزید 2 روپے بھی کم کر سکتے تھے لیکن ہم اس کو حکومت کے لیے اس کی جو نقصانات ہیں اس کے ازالے کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں ہم انالیسس لیں گے اپنے ماہرین کا اور ان سے جانیں گے پیٹرولیم پرائسز اس میں جو یہ کمی آئی ہے اور اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے نیچے تک کہ عام آدمی اس سے فیسیلیٹیٹ ہو پرائم منسٹر کی نظر میں بھی یہ آپشن ہے اور دوسرا یہ جانیں گے کہ مجموعی طور پہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کا یہ کتنا بہتر موقع ہے جب انٹرنیشنل جو سب سے بڑی پاکستان کی ایک طرح سے امپورٹ ہے جو پاکستان کرتا ہے وہاں پہ اگر قیمتیں کم ہیں تو پاکستان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے پہلے ایک مختصر سی ساؤنڈ بائٹ پرائم منسٹر میاں نواز شریف ان کی گفتگو سے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں کے پاس جائیں گے
یہ کم ہونی تھی قیمتیں 10.75 روپے پیٹرول کی لیکن ہم نے اس کو 8 روپے اس لیے رکھا ہے کہ 2.76 روپے گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹین کرے گی جہاں تک قیمتوں کی یا شاہ کی جو قیمتوں کی بات ہے یقیناً خورد و نوش کی چیزیں ان کے ریٹس کم ہوئے ہیں بالکل ہوئے ہیں ہم آج سے سال پہلے 6 مہینے پہلے آپ بھاؤ دیکھ لیں ان اشیاء کا کیا تھا اور آج کیا ہے میرے پاس وہ ریٹس اس وقت نہیں موجود لیکن بائی اینڈ لارج ہر آئٹم میں کم ہوئے ہیں کرایوں کے اندر کمی اتنی واقع نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ صوبوں کو چاہیے کہ اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کریں اور میں کل سندھ کے چیف منسٹر سے بھی میں نے یہ بات کی ہے شہباز صاحب سے بھی میں آج بات کروں گا اور باقیوں کے سے بھی کروں گا کیونکہ اس میں بہت سارے معاملے صوبائی حکومتوں کے بھی دسترس میں آتے ہیں اور پھر اس کا انڈائریکٹ بڑا فائدہ پہنچا ہے پوری اکانومی کو بھی اور بزنس کمیونٹی کو بھی اور ایگریکلچر کمیونٹی کو بھی
جی سامعین وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کی ساؤنڈ بائٹ آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب ڈین آف بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹی یو اے ای سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چودھری نعمان ظفر ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی جس کے ساتھ ساتھ وہ انڈسٹریل سیکیورٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور سعودی عربیہ میں موجود ہیں جو بہت بڑا آئل پروڈیوسر ہے دنیا کا تو بات کرتے ہیں پیٹرولیم پرائسز پہ اور اس کے اثرات پہ خاص طور پہ پاکستان کی آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب پرائم منسٹر صاحب بذات خود کہتے ہیں کہ یہ 2.75 روپے انہوں نے حکومت کے ریزروائرز میں رکھا ہے اس نے انہوں نے کنٹین کیا ہے لیکن یہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اب اس کو عام آدمی تک کیسے پہنچایا جائے صوبائی انتظامیہ پہ بھی صوبائی حکومتوں پہ بھی وزیراعظم کا زور ہے لیکن لوگ ہمیں گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے کیسے اس کو ریگولیٹ کیا جائے
دراصل پاکستان میں جو ویک ایریا ہے وہ امپلیمنٹیشن
جی
को रिवैम्प करने की जरूरत है। इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं इंटरनेशनली, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दोनों तरह से इस वक्त बेनिफिट है। एक तो ये है कि हमारे अपने जो पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स हैं उसका बिल नीचे आ सकता है और वही इम्पोर्ट्स जो हैं आपकी डिफरेंट और चीजों के लिए यूज हो सकती हैं, जिससे आपकी यानी इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है, आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसका फायदा हो सकता है। सेकेंडली ये है कि आम लोगों को अगर ये ट्रांसलेट हो जाए तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में जितनी भी प्राइस हाइक हुई है उसमें काफी कमी आ सकती है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि हमारी थर्मल के ऊपर ज्यादा इन्हसार है बजाय ये कि हम दूसरे हाइडल वाली साइड पर जाते, तो वो वाला इस वक्त आपका जो ऑयल इंपोर्ट्स है उससे आपकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी आ सकती है, जिससे आपकी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकती है और ऑटोमेटिकली जो आपके पास सरप्लस होगा तो साफ जाहिर है सप्लाई बढ़ने से आपकी।
लेकिन हमारे यहाँ सरप्लस होने की बजाय तो आम कंज्यूमर तक उसको मिलना मुश्किल हो गया और बहुत बड़ा क्राइसिस आपने लास्ट वीक देखा।
जी बिल्कुल, उसमें यही है ना कि आप जो जिस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये रूल, आपके पास वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हालांकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, लेकिन जिस वक्त प्राइसेस की बात आती है तो हमारी जो 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 एक किस्म के रेंट सीकर्स हैं उन्होंने कभी नहीं कोशिश किया कि वो इसको ट्रांसफर कर सकें, तो उनको बेसिकली आपने किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से उनको मनोवर करना है कि वो ये आम लोगों तक इसको ट्रांसफर कर सकें। और इस वक्त आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन यानी फेयर जो है गवर्नमेंट वो रेगुलेट करती है, तो उसको चाहिए कि वो जितना उन्होंने रेगुलेट किया उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आम लोग फिर ऑटोमेटिकली उसे बेनिफिट करेंगे। अपरेंटली तो यही एक मशीनरी है जो कि इन चीजों को कर सकती है। वॉलंटरीली आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी नहीं इन चीजों को केयर करता है और वॉलंटरीली वो कभी रिड्यूस नहीं करेंगे।
जी,
रूल ऑफ लॉ जो है वो एक सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
जी चौधरी नुमान जफर साहब, आप हमें ये बताइएगा, आप इस वक्त वहां पे सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, दुनिया भर के लिए उसकी सप्लाईज हैं और यहाँ पे जो दुनिया भर में इस वक्त तेल की कीमतों में कमी हुई है उसकी एक बड़ी वजह यही ख्याल की जा रही है कि चूंकि अमेरिका ने अपनी ड्रिलिंग शुरू की तो सऊदी अरेबिया ने उस पर ऑफर किया कि मैं सस्ता तेल देने को तैयार हूं, तो उसका एक पूरा इफेक्ट हुआ जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं या ऑयल सप्लायर्स हैं। एक तो हमें यह बताइएगा कि कितना आप इसको फोर्सी कर रहे हैं कि ये सस्टेन करेंगी ये कम कीमतें या मजीद कम होंगी, एक तो ये, और दूसरा कि ये जो मैन्यूवरिंग की बात की है डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब ने, इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आम आदमी तक उसके फायदे पहुंचाने के लिए और बजाते खुद हुकूमत और हुकूमती मशीनरी और उसको शेप अप करने के लिए मुल्की इकोनॉमी को इक्तसादियात को इसकी मैन्यूवरिंग कैसी की जा सकती है।
आपके सवाल के पहले हिस्से में तो मैं आपको बताऊंगा कि इस रेट को कम करने में, प्राइसेस को कम करने में और प्रोडक्शन वहीं पे रखने में मतलब दो तीन डायमेंशन सामने आती है। तो जो आपने बताई कि अमेरिका मतलब कुछ चीजें मजबूर करना कि वो अपने रिजोर्स को इस्तेमाल ना करे और उसको उनकी सबकी डिपेंडेंस जो है सऊदी ऑयल के ऊपर ही रहे, क्योंकि अब मतलब यहाँ पे कहा जाता है मतलब इस दुनिया में कि ऑयल इज पॉलिटिक्स, उसको जितना ज्यादा डिपेंडेंस किसी मुल्क के ऊपर होगी तो वो मुल्क उतना अहम तस्वर किया जाता है और उतना इम्पोर्टेंट तस्वर किया जाता है, तो अपनी इम्पोर्टेंस कायम रखने के लिए एक तो ये किया जा रहा है। दूसरा आपको एक और डायमेंशन भी है जिसको डिस्कस किया जाता है यहाँ पे, ये यूक्रेन के जो अभी रिसेंट क्राइसिस था उसके बाद रशिया को सजा देने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने सऊदी अरब के मतलब ताउन से इसको नीचे किया है, क्योंकि आपको पता है 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद रशिया का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जिसने उसको उठा दिया था वो बढ़ती हुई इसकी पेट्रोलियम की प्राइसेस थी, उन्होंने अपनी गैस और ऑयल को इस रेट तक ले गए थे कि अभी वो उनका मुल्क जो है ना मजबूत और स्ट्रांग हो गया था, तो उनको झटका देने के लिए उनको एक सजा देने के लिए ये प्राइसेस को जो है ना कम किया जा रहा था कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर एक डेंट डाला जा सके। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी मतलब ये रिसेंट मतलब कुछ आने वाले बहुत नियर फ्यूचर के अंदर कम की एक मिडल, ये बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा लेकिन मिडिल टर्म एक पॉलिसी है ये चलती रहेगी। अब आता हूँ आपकी जो आपने बात की कि ये किस तरीके से ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारा होगा या नहीं होगा आम आदमी तक, मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखें ये एक बहुत बेहतरीन मौका था हमारे लीडर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए कि हम ایک کم جو پیٹرول جو ریٹ کم ہوئے ہیں, پرائسز کم ہوئی ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اپنا ٹائم نکالنے, اور اگر ان کا سجیشن ہوتا تو فوری طور پہ اپنے ایسا پلان بنا دیتے کہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف ہم چلے جاتے, تاکہ ہمارا جو امپورٹ بل, یعنی کہ اب اتنا ہمارا خرچہ ہوتا ہے یہ پیٹرولیم اور پیٹرو کاربن ہم جو امپورٹ کرتے ہیں, اس کو اگر ہم کم کر سکے تو ہمارا فورن ایکسچینج بچ سکتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ کوئی پلان بناتے, تاکہ ہمارا جو کوئی آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف چلے جاتے اور دوسری طرف چلے جاتے اور اس چیز کو فائدہ اٹھاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہو جاتا, لوگوں کو سستی ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات مل جاتی, بجلی کچھ ہو جاتی, لیکن کچھ نہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا. اور مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ یہ سیاست کی پولیٹکس کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی وہ دھرنے کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے کافی زیادہ وہ کیا تھا کہ جی ہم نے دیکھیے پیٹرول کم کر دیا, سب کچھ کم کر دیا, لیکن ان کی نظر صرف الیکشن کے اوپر ہی ہے, لیکن لانگ ٹرم ویژن مجھے ان کا ابھی تک نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا ٹیپ کر سکتے ہیں.
جی اچھا ڈاکٹر ظفر محی ناصر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمی ہے, حالیہ کمی پیٹرولیم پرائسز میں دنیا بھر میں ہے ویسے, تو آپ کے خیال میں یہ کتنی سسٹینیبل ہے, کیونکہ فلیکچویشن تو ہوتی رہتی ہے, کتنا آپ ویسے امکان دیکھتے ہیں کہ یہ قیمتیں دوبارہ اوپر جا سکتی ہیں, اور اس وقت سے پہلے پہلے پاکستان کے جو بینکس ہیں, آئل بینکس, ان کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی
آئی تھنک جو ابھی لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور جتنے بھی دوسرے آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کٹ نہیں کریں گے کیونکہ آئل پرائسز نیچے آئی ہیں, تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے. تو امید کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنلی کم از کم دو سال تک یہ پرائسز جو ہیں یہ تقریباً اسی ویلیو کے اراؤنڈ رہیں گی. تو مطلب یہ ایک ایسا ٹائم آیا ہے, اور ویسے بھی جو 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 گروتھ سلو ہوئی تھی دنیا میں اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اس سے بھی لگتا یہی ہے کہ اس کو پک کرنے میں ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو پرائسز میں سٹیبلٹی رہے گی فار دی ٹو ایئرز ٹو کم. تو اس کو مطلب کچھ اور بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ کرائسز رشیا اور یوکرین کا نہیں ختم ہوتا, جیسے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ وہاں جو اس کو پنش کرنے کے لیے بھی یہ کچھ تھوڑا سا پالیٹکس کی گئی ہے, تو اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت سچائی ہے. تو امید یہی ہے کہ یہ کچھ دیر تک سٹیبل رہے.
آئل لیڈ پولیٹیکل اکانومی اگلا ہمارا, ویسے اگرچہ یہ سیگمنٹ بھی ہے جس میں ہم نے رشیا اور یوکرین اس کے ایشو پہ بات بھی کرنی ہے, اور نعمان ظفر ہی اس کو انالائز بھی کریں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا ڈاکٹر ظفر محی ناصر صاحب, اس کے پولیٹیکل ریپرکشن یا امپیکٹ کیا ہیں, کیونکہ بظاہر اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو کئی حوالوں سے سیاسی چیلنجز کا اپنے سیاسی حریفوں سے سامنا تھا. اگر یہ قیمتیں کم رہتی ہیں اور اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا میٹیریلائز کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں, پبلک کو اس سے فائدہ پہنچنے لگتا ہے, تو اس کے سیاسی اثرات بھی تو حکومت کے فیور میں جا سکتے ہیں, وہ کیسے اس کو آپ کے خیال میں گریب کر سکتے ہیں؟
یہی ایک اچھا مومنٹ ہے جو کرنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے, اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو اس طریقے سے کر سکتی ہیں جس سے عام آدمی کو بینیفٹ ملے. اگر عام آدمی کو بینیفٹ ہو جاتا ہے اس وقت اور کموڈیٹی پرائسز اسپیشلی جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں اگر ان کی پرائسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مائلج جو ہے گین ہو سکتا ہے اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو اس کا زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو جو دوسرے ان کے اگینسٹ پارٹیز ہیں وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور اس سے وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. یعنی اب یہ دونوں سائڈ پر جا سکتا ہے, اگر تو اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کر لیا گیا اور صحیح بینیفٹ ملک کو بھی ہو اور ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی ہو, تو اس کا بینیفٹ جو ہے سٹنگ گورنمنٹ کو زیادہ ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ظفر محی ناصر صاحب, ڈین آف بزنس پالیسیز, آپ نے جوائن کیا یو اے ای سے, آپ ہمارے ساتھ رہے. نعمان ظفر صاحب آپ کو ابھی چھٹی نہیں ملے گی, آپ کو سبق زیادہ اچھی طرح یاد ہے تو آپ کو چھٹی ابھی نہیں ملے گی. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے یوکرین کرائسس پہ, لیکن بریک سے پہلے کچھ واکس واکس ہیں جو کرنٹ اس ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. عام آدمی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی سے اس کو کتنا فائدہ پہنچنا چاہیے ہے اور کتنا پہنچ رہا ہے, اس کے بارے میں انہیں سے سنتے ہیں.
پیٹرول کی مصیبت میں کمی تو کی ہے لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ عوام کو بھی ریلیف ملا. جی ہم تو ہمارے پاس نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے, اس کے ہم ویگنوں بسوں پر سفر کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے یہ پورا زور لگائے کہ ہمیں بھی عوام کو بھی کوئی ریلیف ملے. حکومت کو چاہیے کہ جتنا پیٹرول سستا کرتی ہے اس لحاظ سے یا کرایے بھی سستے کریں جی, یہاں تو کوئی کسی قسم کا ایک کلو میٹر کے پیچھے ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوتا, اور پیٹرول 10 روپے 7 روپے سستا ہوتا ہے, تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. کرائے پر بھی حکومت کو زور دینا چاہیے کہ یہاں کے جو سروے آفیسر ہیں وہ چیک کرے کہ آیا شیڈول کے مطابق جو پیٹرول سستا ہوا ہے اس میں پیٹرول بھی سستا ہوا ہے, یا پیٹرول سستا ہوا کرایہ بھی کمی ہوئی ہے یا نہیں. اب آپ کو تو کوئی ریلیف اس کے بارے میں نہیں ملتا, وہ پیٹرول کم ہوتا جا رہا ہے اور کرایہ وہی کہ وہی ہے.
سر پیٹرول سر پہلے بھی سستا ہوا تھا تو کیا ہوا, آپ نے کہا کہ لائن ہر جگہ لائن لگی ہوئی تھی پمپوں کے اوپر, پیٹرول دستیاب نہیں تھا, اب مزید کم کریں گے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا, پھر پیٹرول نایاب ہو جائے گا, ملے گا نہیں. تو انہیں چاہیے کم از کم کوئی ایسے اقدامات کریں کم از کم کی چیز کم اسٹارٹ کم از کم نہ ہو, کم تو نہ ہو نہ کم از کم. کمی سے اچھی بات ہے, خاصی عوام کو سب فائدہ تو پہنچ رہا ہے اس پیٹرول کے حوالے سے کہ وہ اگر دستیاب ہو تو. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اشیاء زندگی کے استعمال کی ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا, نہ آپ کا چینی نہ آٹا نہ دال کچھ بھی سستی نہیں ہوئی آپ کی, سب کے ریٹ وہیں کے وہیں ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, اور بات کریں گے پروگرام کے ہم اس حصے میں یوکرین کی صورتحال پہ, جہاں پہ یوکرین کے وزیر دفاع یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یا ایک دن کے دوران جو ان کا ایک اہم مشرقی قصبہ ہے وہاں پہ لڑائی میں کم از کم 15 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. تو کافی شدید لڑائی جو ہے وہاں پہ یوکرین کی فورسز اور جو روس یامی باغی ہیں ان کے درمیان وہاں پہ جاری ہے. پچھلے سیگمنٹ میں بھی جب آئل کی یا تیل کی قیمتوں کا تذکرہ جب ہو رہا تھا تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ جو یوکرین اور روس کی درمیان میں اس وقت ٹینشن ہے یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر بنا ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں کمی کا ورلڈ وائڈ. انالیسز ہم لیں گے ڈاکٹر چودھری نعمان ظفر سے, اور ساتھ ساتھ ان کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئندہ ہفتے یہ متوقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں یوکرین کا اور جرمنی کا, جہاں پہ وہ حکام کے ساتھ اس میں ملاقاتیں کریں گے, اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. یہ کیا سرائیاں بھی سامنے آئی ہیں کہ شاید وزیر خارجہ جو ہے وہ روس کا دورہ کریں, لیکن سرکاری سطح پہ دفتر خارجہ کی سطح پہ ایسے کسی بھی دورے کے امکانات کو مسترد کیا گیا ہے. نعمان ظفر صاحب, یوکرین کا قضیہ آپ کے خیال میں جان کیری کا جو آئندہ ہفتے کا یہ دورہ ہے, پہلے براہ راست یوکرین اور پھر جرمنی, تو یورپی دنیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور کیا دوسری جانب روس نے ایسی کوئی حتمی پوزیشن لے لی ہے کہ وہ جو وہاں پہ جو ریبلز ہیں یا جو پرو رشین فورسز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا, تو کیا وہ اپنا کوئی اسرٹیو رول چاہ رہا ہے اس ریجن میں یا پوری ورلڈ انٹرنیشنل پالیٹکس میں؟
یوکرین کی صورتحال مطلب بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہو گئی ہے. شاید آپ ہی کے پروگرام پر میں نے کہا تھا کہ
جی
یہ مطلب کریمیا کا جو حصہ روس لے جائے گا تو اس کے بعد یوکرین کو جو ہے یورکین والے لولی پاپ کو دے دیں گے, تو یہ پھر ان کو کہیں گے آپ بیٹھ کے جو ہے وہی کچھ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کر سکے یورپین والے اپنے روس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی کاروائی کی, جہاں فوج داخل کرنی تھی داخل کی, اپنے جو سپورٹرز تھے جو ایسٹرن سائڈ کی ہے
علاقے میں کھل کے انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور ابھی آپ دیکھیں وہ یوکرین کے اندر تک مطلب یہ لڑائی پہنچ گئی ہوئی ہے. یہ صورتحال تھی 2009 میں, میں جارجیا کے اندر تھا, وہاں مطلب آذربائیجان میں پڑھ بھی رہا تھا, سیم صورتحال اس وقت بھی جارجیا کے ساتھ ہوئی تھی.
لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, یوکرین کو اب چونکہ یورپی یونین کے ساتھ اس کا الائنس ہو رہا ہے تو نیٹو کا بھی ایک طرح سے وہ رکن ملک ہو جائے گا, یا کیا کہتے ہیں اس کو, جو ایڈوانس ممبر اسٹیٹ ہو جائے گی. تو اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا رشیا کی جو عمل دخل ہے یا اس کی جو فوجی طاقت کا استعمال ہے اس ریفرنس میں, پھر ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن بن جائے گی؟
نہیں, اس میں سر ابھی اس میں دیکھیں نا کہ اگر ابھی اس وقت جو یوکرین کی حیثیت ہے وہ جو ان کی ایسٹرن پارٹنرشپ کی جو ایک پالیسی ہے اس کے اندر بہت سارے ممالک ہیں, اس میں یوکرین بھی ہے, اس میں مولدووا بھی ہے, اس میں آذربائیجان بھی ہے, اس میں جارجیا بھی ہے, لیکن وہ ان کے اوپر یہ اگریمنٹ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ملک حملہ کرے گا تو نیٹو اس کو اٹیک, اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرے گی, یہ نہیں ہوگا. صرف ان کو ایک پارٹنرشپ, کیونکہ وہ ان کے پارٹنر ہیں, ان کی نیبرہڈ میں ہے, اس لیے ان کو ایک وقت کے بعد شاید ہم آپ کو اپنا ممبر بنا لیں. ابھی ان کو اس کو خاص طور پہ یوکرین کی اکانومی تو اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو یہ لوگ بنا لیں گے, یہ بہت وقت لگے گا. اور دوسری بات یہ کہ جرمنی کی آپ نے بات کی کہ کیری صاحب ابھی جرمنی جائیں گے, اس پر دیکھیں جرمنی کبھی بھی بلکہ پورا یورپ کبھی بھی روس کی ناراضی مول نہیں لے سکتا. دیکھیں آپ 55% سے زیادہ ان کی انرجی سیکیورٹی یعنی گیس ان کو وہاں سے آ رہی ہے, روس کی طرف سے سپلائی کی جا رہی ہے, اور جرمنی خالی خود ایک ملک جس کو پورا یورپ نے جرمنی کو مطلب اس کا اختلاف کیا تھا کہ جرمنی ایک اور مطلب گیس پائپ لائن بنا رہا ہے ڈائریکٹ جو یورپ سے اپنا رشیا سے آئے گی اور ان کے سمندر کے بالکل نیچے اور ڈائریکٹ جرمنی میں آ رہی ہے, اس کو فرانس نے بھی اس کے اختلاف کیا تھا دوسرے ملک نے, لیکن جرمنی نے اس کو ان کے ساتھ سائن کیا اور بنائیں گے وہ لوگ. تو یہ آپ اس کو میں بالکل اس میں 100% شور ہوں کہ کبھی بھی یورپ والے روس کو ناراض نہیں کریں گے کیونکہ ان کی انرجی سیکیورٹی بہت اہم ہے, وہ اس کو ناراض. ہاں ابھی کیری صاحب آئیں گے, وہ ایک ایسا کوئی اگر ان کا آپس میں کوئی معاملہ بنے گا وہ اس کی مرضی سے منحصر ہے. پوٹن صاحب کی یوکرائن کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا ہمسایا جو ہے وہ جیسا بھی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ مطلب معاملہ نہیں کرتا, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ سیٹل کرنا پڑے گا. اب موقع اچھا ہے کیری صاحب اور جرمنی کی جو چانسلر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیں. لیکن اگر یوکرائن یہ چاہتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ مطلب یہ کہ دشمنی مول لے کے خوشی سے رہ سکے گا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, اس کا حال بالکل وہی ہوگا جو جارجیا کا ہوا ہے. بلکہ ان کو ان کے لیڈرز کو سوچنا چاہیے تھا کہ جارجیا کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو سوچ سمجھ کے آگے اپنا اسٹیپ لینا چاہیے.
جی بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت وقت آپ ہمارے ساتھ رہے, تین سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں جوائن کیے رکھا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین ہم چلیں گے پروگرام کے آخری حصے میں اور بات ہم کریں گے کرکٹ کی, اور آپ کو پہلے بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز, اسد حسن کے ساتھ اور پروڈیوسر ہے نیلوفر مغل, اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرکٹ کی. کرکٹ لونگ نیشن ہے لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی ٹیم آج کل آف کلر نظر آ رہی ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف نہ صرف وہ اپنی ہوم سیریز ہار گئے بلکہ ابھی نیوزی لینڈ کا جب یہ دورہ شروع ہوا ہے تو دو میچز جو سائڈ میچز تھے کلب ٹیم کے خلاف, وہاں پہ پاکستان کو بری طرح ان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور اب یہ پہلا میچ تھا سیریز کا, اس میں بھی پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ بے توقع بری طرح ناکام رہی, پوری ٹیم 210 رنز ہی سکور کر سکی, جس میں شاہد خان آفریدی ان کے آخری اوورز کے اندر ان کی جو ایک دھواں دار اننگ تھی 67 رنز کی اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پاکستانی ٹیم کے لیے یہ فیس سیونگ بھی نہ ملتی کہ وہ 200 کا ڈیجٹ کراس کر سکے. تو سوائے مصباح اور آفریدی کے پوری ٹیم جو ہے وہ ناکام بیٹنگ لائن جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئی. صادق محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جائزہ لیں گے کہ یہ آف کلر سائڈ ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے پہلے اپنے کسی رنگ میں آ سکتی ہے. صادق محمد صاحب
جی, ایکچولی جو ہماری ٹیم ڈیفیٹ ہوئی ہے
جی
یہ تو اتنا اچھا پرفارمنس تو نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے شاید کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو
جی جی,
کہ بھائی ابھی جتنے ہارنے ہیں وہ ہار لو, مین ٹورنامنٹ جب آئے گا اس کے اندر ہم اپنی کارکردگی دکھائیں گے. تو آئی تھنک اٹس اے پوئر پرفارمنس کہ سائڈ گیمز بھی ہار گئے اور آج پہلا او ڈی آئی بھی ہار گئے.
جو بڑا کمپریہنسولی آ رہے ہیں اس میں. یہ نہیں ہے کہ آپ, میں سوال یہ کرنا چاہوں گا, پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ہمیشہ کوئی زیادہ ریلائبل اور بڑی وہ نہیں رہی ہے, لیکن پاکستان کی جو اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ اس کی بالنگ لائن ہے. 250, 240, 230, حتیٰ کہ ہم نے تو وقار وسیم کے دور میں 170 رنز کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کو. لیکن اب کلب لیول کی ٹیمیں بھی 300 سے زیادہ کا ٹارگیٹ بھی پاکستان کی بالنگ سائڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ چیز کر لیتی ہیں. تو سب سے زیادہ پریشانی آپ کے خیال میں یہ بالنگ کا ویک ہونا ہے یا بیٹنگ کا ویک ہونا ہے؟
ایکچولی جو میں سمجھتا ہوں کہ بالنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے. ایک زمانے میں جب ہماری بالنگ بہت اچھی ہو رہی تھی تو ہماری بیٹنگ اچھی نہیں ہو رہی تھی. اب ہم نے بیٹنگ اچھی کر رہے ہیں تو اب ہماری بالنگ اچھی نہیں ہو رہی ہے. مگر یہ ہے کہ وہی بالر ہے, وہی آؤٹ کرتے رہے. پہلے اس وقت ایک دو چینجز کے جنید نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں
سید اجمل نے, جی ہاں, اور حفیظ گیند نہیں کر سکتے ہیں. جی ہاں,
حفیظ گیند نہیں کر سکتے تو ہماری بالنگ اٹیک تو تھوڑا سا ویک ہو ہی گیا ہے. مگر یہ ہے کہ جو خوشائن بات یہ ہے کہ ہم کم سے کم 250, 200, 250, 300, 350, 300 تک ہم نے رن کیے ہیں.
تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک پاکستان اس وقت دیکھا جائے تو چار بولرز کے ساتھ کھیل رہا ہے, دو پارٹ ٹائمرز ہیں اور جن کو ابھی ٹرائی کرنا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان کو پھر پورے پانچ بولرز کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیونکہ بیٹنگ تو پھر بھی اس نے اتنے ہی رنز کرنے ہیں, اگر ایک بیٹس مین کم بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بالنگ کو زیادہ مضبوط کریں تاکہ دوسرے کو کنٹین کریں. جی ہاں,
ریگولر بولرز کھیلنے چاہیے جس میں سے تین فاسٹ بولر ہوں اور دو ریگولر اسپنر ہوں. کیا میں شفٹ اینڈ اسپنر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ریلائی کریں یاسر کے اوپر, محمد یاسر کے اوپر, کہ وہ اچھا لیگ بریک بالر ہے اور وہ شاہد آفریدی کے ساتھ وہ ایک اچھا کمبینیشن بنے گا اور تین فاسٹ بالر کا کمبینیشن بنا ہے. ایکسٹرا بیٹسمین کھلانے سے زیادہ سے زیادہ ون ڈے کرکٹ کے اندر 10 رن کا فرق پڑتا ہے. مگر اگر پانچ بالر آپ کے پاس ہو, پانچواں ریگولر بالر ہو, وہ اگر دو یا تین وکٹ لے لیتا ہے کروشل ٹائم تو میچ جتا دیتا ہے ہمیں. تو بالکل صحیح کہا کہ آپ نے بھی کہ ہماری بالنگ اٹیک میں ہم صرف چار بالر استعمال کریں, ہم کو پانچ بالر استعمال کرنے چاہیے.
ایک اور اپروچ اگر گیم پلان کی بات ہو, جتنی میری کرکٹ کی سینس ہے, میں نے ٹویٹ بھی کیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے 92 میں پاکستانی ٹیم کی ایک پالیسی تھی کہ ان وکٹوں پہ, خاص طور پہ نئی گیند کے ساتھ, بڑا مشکل ہو رہا تھا تو روک لیے جاتے تھے پہلے 30-35 اوور اور آخری 15 اوور میں چارج کیا جاتا تھا. لگتا ہے اسی پالیسی کو دوبارہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 30 اووروں میں آپ 110-115 رنز بنائیں, 8-7 وکٹیں بچا کے رکھیں اور آخری 20 اوور میں T20 کی طرح کھیلیں اور 150-160 بنائیں, ٹوٹلی 270-280 اس کو ٹارگیٹ یا ہدف بنائیں آپ کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ہی کوئی سوچ یا پالیسی بنانی چاہیے؟
یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک دفعہ میں نے بھی یہاں پہ اخبار میں ابھی تھوڑے دن پہلے لکھا تھا کہ جو گیم ہے وہ آخری 15 اوور کا ہے, پہلے 10 اوور کے اندر ہم 30-40 رن بھی بنائے اور ایک وکٹ بھی ہماری گری ہو زیادہ سے زیادہ, اور وہ بھی نہیں گرنی چاہیے. پہلے 10 اوور کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ 70-80 رن ہو جائے اور ہمارے دو تین آؤٹ ہو جائیں تو وہ ایوریج تو وہیں آ گیا نا. ہم وی لاسٹ 3 گڈ پلیئر ان فرسٹ 10 اوور, وچ از ناٹ اے گڈ سائن. آئی تھنک ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے 10 اوور کے اندر وی شوڈ ٹرائی اینڈ میک شیور کہ ہم کوئی وکٹ لوز نہ کریں, ہم زیادہ سے زیادہ بیٹسمینوں کو ہاتھ میں رکھیں, لاسٹ 15 اوور کا جو آن سلاٹ ہوتا ہے گا اس کے اندر ہم ان کو استعمال کریں.
بالکل, اوپنرز کو اور خاص طور پہ مصباح تو ذمہ داری لے رہے ہیں, یونس کو چاہیے کہ وہ 30 اوور تک اگر وہ گیم کو لے کے جاتے ہیں تو پھر جو لوور آرڈر ہے, آفریدی ہیں, سرفراز ہیں, عمر اکمل ہے, تو یہ پھر اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی کلک کر جائے تو بڑا سکور ہو سکتا ہے. آخری منٹ ہے, آخری مومنٹ ہے ہمارے پاس, آپ کی توقعات کیا ہیں؟ پاکستانی ٹیم کچھ اپنے کلرز ریٹین کر لے گی ورلڈ کپ سے پہلے؟ سیریز جیتے ہی آ رہے, لیکن نیوزی لینڈ میں کھیلنا ورلڈ کپ کے لیے, ورلڈ کپ سے پہلے آپ کے خیال میں سازگار ہو سکتا ہے؟
نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سیریز ہونی چاہیے تھی, اور اتنے سارے سائڈ گیم, دو اس سے پہلے سائڈ گیم کھیلے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ اتنی انہوں نے ہیوی کرکٹ کھیل کے یہاں سے وہاں پر گئے تھے. آئی تھنک یہ بہت زیادہ کرکٹ ہونے سے क्या भी नुकसान है, क्योंकि वार्म अप मैचेस आई डोंट थिंक एनी टीम नीड्स
वो केवन जी। और इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तानी टीम को नहीं है बल्कि जितनी एशियन टीम्स इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, भारत श्रीलंका उनको भी मुश्किलात का सामना है। देखना यह कि वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बनता है, कोई एशियन या बाकी फॉरन टीमें। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर है हमारे साथ नीलोफर मुगल, इंजीनियर थे नेल्सन लोप्स। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।